الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جیسا کہ پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب میں جو فضائل اور فضائل کا بیان تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا. اس کے بعد حضرت والا سے متفرق کچھ ارشادات ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے کارآمد ہے، وہ بیان فرمائے گئے ہیں، تو ان کا کچھ انتخاب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کا نفع مجھے آپ کو سب کو پہنچائے. ایک صاحب نے اپنے خط میں لکھا حضرت والا کو کہ آپ نے انسان کے جو عیوب ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں، خاص طور سے باطن کے عیوب جن کا ذکر سے گزرا ہے، جیسے ریا
کس وجہ سے صبح ہو رہا ہے یہ بھی بتائے.
بعض لوگ خط میں لکھ لیتے ہیں کہ مجھے اپنے تکبر کا صبح ہے. اب ظاہر ہے کہ شیخ جو ہے وہ عالم الغیب تو ہوتا نہیں کہ وہ بتائیں کہ واقعی تمہارے اندر تکبر ہے یا نہیں. لکھنا کیوں چاہیے کہ فلاں وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے سے مجھے شبہ ہوا کہ میرے اندر تکبر ہے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسی بات کی، فلاں کے وقتوں پر غصہ کیا، اس کے اندر اپنی برائی بیان کی وغیرہ وغیرہ. جو واقعہ پیش آیا ہو اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر پوچھے کہ اس سے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. یا مثلاً ریاکاری کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اس میں شبہ پیدا ہوا کہ آیا میرے اندر ریاکاری ہے یا نہیں ہے. اب وہ بعض اوقات اور لیکن کس وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوا وہ بھی بتائے. ابھی ایک صاحب نے خط میں لکھا کہ جب تہجد اگر چھوٹ جاتا ہے تنہائی میں تو اس وقت اتنا قلق نہیں ہوتا، لیکن جب دوسروں کے ساتھ کہیں سفر میں ہوں اور اس میں تہجد چھوٹ جائے تو اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تہجد نہیں پڑتا، تو اس وجہ سے مجھے شبہ. اب یہ واقعہ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے مجھے شبہ ہو رہا ہے، تو اب جو معالج ہے مسئلے ہے وہ اس کے پیش نظر بتائے گا کہ واقعی یہ ریاکاری ہے یا نہیں ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس طرح اس کو ختم کرنا چاہیے. تو صرف مطالعہ بھی کافی نہیں ہے، مطالعہ کرنے کے بعد اس وجہ سے دل میں شبہ پیدا ہو وہ شبہ اس واقعے کو لکھ کر اور صبح کا منشا لکھ کر مسئلے کو سے پوچھا جائے کہ یہ واقعہ بیٹھایا تھا اس میں مجھے یہ صبح پیٹ پیدا ہوا. جتنی مرتبہ کے زیادہ سے زیادہ نظر جانے لگے گی اپنے صبح سے شام تک کے اعمال میں تو اتنا ہی جلدی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان کو فکر نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک زندگی کا پہیا ایک ٹپ پہ گھوم رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں،
نتیجہ ہے کہ غفلت میں وقت گزر رہا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے یہ توجہ پیدا کر دیں گے, دھیان پیدا ہو جائے گا, تو قدم قدم پر دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ یہ میں نے ایسا کیا, یہ صحیح تھا یہ نہیں تھا, یہ کیا یہ صحیح تھا یہ نہیں تھا. ان باتوں کو مسئلے کو بتایا جائے, زبانی موقع ہو بتانے کا تو زبانی بتائے, جو سب سے اچھی صورت ہے, اور اگر زبانی بتانے کا موقع نہ ہو تو لکھ کر بتائے. اس پر مسئلے جو طریقہ تجویز کرے اس پر عمل کرے. یہ ہے راستہ اپنے آپ سے رذائل کو دور کرنے کا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اپنے کوئی اچھا عمل دل میں آتا ہے کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں, اس کے محاسن اچھائیاں اپنے عمل کی ظاہر ہوتی ہیں, تو اس سے بعض اوقات خود پسندی عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں, اور اتنا ترقی کر کے بعض اوقات کبر میں عجب ترقی کر کے تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اپنی کسی اچھائی پر نظر پڑے تو اس کا بھی ذکر مسئلے سے کرے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا, وہ مجھے اچھا لگا, اس سے مجھے خوشی ہوئی. بعض اوقات محض خوشی ہونا اچھے عمل سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا سرت کا حسنت کا وساط کا سیاحت کا فہن کا بوجھ, کہ جب تمہیں اپنے کسی اچھے کام پر خوشی ہو اور برے کام پر افسوس ہو تو یہ تمہارے ایمان کے علاوہ. تو اگر خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے, الحمدللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے, الحمدللہ مجھے تلاوت کی توفیق ہو گئی ہے, میں خوشی ہونے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں. خوش ہو جانا یہ بھی ایک نعمت ہے, اور ایک حدیث میں اس کو عاقل عشر المؤمن فرمایا کہ یہ مومن کا نقد انعام ہے جو اس کو خوشی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتے ہیں. اس حد تک کوئی خرابی نہیں. لیکن اگر اس خوشی کے نتیجے میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو گیا کہ میں بڑا متقی بےروزگار بن گیا, میں بڑا عابد عائد بن گیا, میں بڑا بزرگ ہو گیا, بس یہ ہے شیطان کی فتنے کی جڑ. تو اب کس مرحلے تک خوشی درست ہے اور کہاں جا کر وہ خوشی عجب میں تبدیل ہو جائے گی اور کبر و تکبر میں تبدیل ہو جائے گی, اس کا پتہ ہر ایک آدمی کو خود سے نہیں چلتا. لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے مسئلے کو بتائیں, وہ بتا دے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اس حد تک کوئی عرض نہیں ہے, کوئی خرابی کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر اس میں کوئی حصہ عجب اور کبر کا شامل ہو گیا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ بات غلط ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. مثلاً حضرت فرماتے ہیں کہ نقد اصلاح تو یہ ہے کہ اپنا جو عمل اچھا لگ رہا ہو اس کے بارے میں اگر یہ سوچو کہ یہ اصل میں ہونا کیسے چاہیے تھا, اصل مطلوب معیار اس عمل کا کیا تھا اور میں نے کس طرح کیا, تو دونوں میں جب فرق دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت میں تو یہ عمل میرا اس مطلوب معیار سے اس کے بات تنگ بھی نہیں پہنچتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے ساری رات پاؤں پر برف آ رہا ہے اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی فرما رہے ہیں کہ یا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر پایا, ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو پایا, تو کون ہے کہ یہ کہہ سکے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا. کتنا ہی خشوع سے خضوع سے فنائیت سے عبدیت سے تواضع سے عاجزی سے انسان عبادت کرے لیکن جو حق ہے عبادت کا وہ تو ادا نہیں ہوتا. لہذا خود کو مد نظر رکھنے سے جو اگر عجب یا تکبر کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے یہ نسخہ ہے کہ اربعین تبلیغ دین کو سامنے رکھو. البتہ حضرت والا ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں جو کم کھانے اور کم سونے کا تذکرہ ہے تو آج کل اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. جو اس پہلے زمانے میں کے لوگوں کے لیے تھا, آج کے زمانے میں اگر اس پر عمل کرے گا آدمی کمزور پڑ جائے گا اور قوا جواب دے جائیں گے, جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کر چھوڑے گا. اس واسطے اس پر عمل نہ کرے. لیکن اور ساری باتیں وہ دیکھے اور دیکھ کر جہاں جہاں شبہ ہو وہ اپنے مسلح کو بتائے. یہ طریقہ جو فرماتے ہیں یہ ہے. اب بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کسی سے انہوں نے اصلاحی تعلق تو قائم کر لیا, بیعت بھی کر لی اور بس اب نہ تو کوئی تعلق قائم رکھا ہوا ہے, نہ کوئی خط و کتابت ہے, نہ کوئی میل جول ہے, نہ کوئی اپنے حالات کا جائزہ ہے, نہ شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے, کچھ نہیں ہے. بس وقت گزاری ہو رہی ہے. بعض ہیں جو خط و کتابت بھی کرتے ہیں, ملتے بھی ہیں, مگر سارا مقصود سب رکھا ہے کہ کچھ وظائف بتا دیے ہیں شیخ نے کہ بھائی یہ ذکر کیا کرو, یہ تسبیح پڑھا کرو, بس اس ذکر و تسبیح کو سب کچھ مقصود سمجھ لیا ہے. حالانکہ ذکر و تسبیح جو ہے وہ تو آدمی بغیر پوچھے بھی کر سکتا ہے, شیخ سے پوچھے بغیر بھی جو اذکار مصنوعہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن شیخ کی طرف رجوع کرنے کا اصل مقصد تو ہوتا ہے اپنی اصلاح, اور اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے اور شیخ کو مطلع کرتا رہے. شروع شروع میں یہ جو شیخ جو طریقہ بتاتا ہے اس کے اوپر عمل کرو گے, ایک مرتبہ عمل ہوا, ایک مرتبہ نہیں ہوا, کہیں کچھ بہتری ہو گئی, کہیں کچھ گر پڑ گئے. لیکن اگر مداومت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ شیخ سے یہ تعلق قائم رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے راستے پر ڈال دیتے ہیں اور ان قواعد اور ان رضائل کی فی جملہ اصلاح ہو ہی جاتی ہے. عادت ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عادت, اللہ تعالیٰ کی فضل. آگے فرمایا کہ بیعت کا واقع اس وقت ہے جب اپنے خادم دینی سے اس درجہ تعلق اور محبت طبعی ہو جاوے کہ اگر وہ سراپا نقص ہی نقص بن جاوے, تب بھی خواب اس سے اعتقاد نہ رہے, آزاد ہو جاوے لیکن اس سے انقباض نہ ہو, اور جب تک اس کی تعلیم دل کو لگتی رہے, تعلیم کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رکھے, اور اگر تعلیم دل کو نہ لگے تو تعلیم کی ترک کر کے اطلاع کر دی جائے تاکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو, اور دوستی کا علاقہ پھر بھی اس کے ساتھ باقی رکھے, وہ معافیت میں اس کی طاعت نہ کرے, بشرطے بقائے ایمان. چھوٹے چھوٹے لفظوں میں حضرت والا مضامین کا سمندر جمع فرما دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بیعت کی حقیقت بیان فرمائی. لوگ جو بیعت کرتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ پر, اس کی حقیقت بیان فرمائی کہ اول تو یہ سمجھ لو کہ بیعت کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. کسی سے بیعت کرنا یا بیعت ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر کوئی شخص ساری عمر کسی سے بیعت نہ کرے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا, بشرطے کہ وہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزار رہا ہو. لہٰذا بیعت کرنا کوئی فرض واجب نہیں. بعض لوگوں نے اس کو بالکل فرض اور واجب کا درجہ دے رکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیعت نہیں ہوگی تو وہ ایمان کامل نہیں ہوگی. یہ بات صحیح نہیں. ہاں سنت ہے بیعت, اور سنت میں کی بڑی برکات ہے, لہذا اس کو فرض اور واجب تو نہ سمجھنا چاہیے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور موقع دے تو کسی متبع سنت بزرگ سے بیعت ہو جانا یہ باعث برکت ہے, باعث خیر ہے. لیکن اس کا فیصلہ بھی شیخ پر ہی چھوڑنا چاہیے کہ کب وہ بیعت کرے. اس میں دو طریقے رہے ہیں बुजुर्गों के बाद बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनको जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हाल जारी फरमाते हैं इस्लाह खल्क का मखलूक पर शफकत का, तो वो बैत करने में कुछ ज्यादा हुदूद व कुयूद शरायत वगैरह आयत नहीं करते। अगर एक एक हजार आदमियों को एक साथ बैत कर दिया मजमे के अंदर, ऐसे भी हजरात गुजरे हैं और हमारे बुजुर्गों में से भी बात लोगों का बात का तरीका यह रहा, और जो शफकत है मखलूक पर जो चाहते हैं कि भाई सब फैजियाब हो, तो इकट्ठे जो आया बस को बैठ करके जो जो आया बैठ करके जिसने भी दरख्वास्त की बैठ कर ली। और उन हजरात का नुक्ते नजर यह है कि बैत करने से कुछ ना कुछ कभी ना कभी, अगर फर्ज करो बैत करके चला भी गया लौट के भी नहीं आया, कभी ना कभी दिल में कोई ख्याल शायद पैदा हो जाए कि मैंने फला के हाथ पर बैत की थी, तो उसका कुछ असर उसके आमाल पर पड़ जाए, तो इस वजह से वो आम दावत आम राय आम होती है उनका बैत थोक के हिसाब से बैत हो जाए। तो लेकिन ये तरीका कुछ हजरात कर रहा, लेकिन हमारे हजरत वाला हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत हाजी अब्दुल्लाह साहब हाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह और उनके खुलफा में हजरत इब्न उमर बड़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये नहीं, वो ये समझते थे कि ये इस तरह आम बैत के नतीजे में बाज़ार बैत की नाकदी और आदमी ये तो समझ बैठता है कि मेरा खुला से ताल्लुक है और ये समझता है कि बस क्योंकि मेरा ताल्लुक हो गया है बैत का लिहाजा अब बेफिक्र होकर बैठ जाता है और समझता है कि बस ये मेरा उस बैत के ताल्लुक से मेरा मसला हल हो जाएगा और क़यामत में ये बैत काम आ जाएगी, अपनी इस्लाह की तरफ कोई तवज्जो कोई फिक्र नहीं होती, ये होने लगा है। इस वास्ते हजरत वाला ने ये तरीका इख्तियार किया। दूसरे बात लोगों ने बैत को फर्ज और वाजिब हुई समझ रखा कि जब तक बैत ना हो तो कोई आसमान शामिल नहीं, इसकी भी तकदीर जरूरी थी। इस वास्ते हजरत वाला ने यहाँ बैत की बड़ी यानी बहुत रख देख कर इत्मीनान से जब मुकम्मल मुनासिबत पैदा हो जाए तब बैत करते थे, शुरू में बैत नहीं। और उसकी एक सामने समझ में आने वाली वजह भी है कि तो बैत क्या है, बैत के क्या माने, बैत के माने यह है कि किसी बुजुर्ग के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला से यह अहद किया जाता है, मामूली बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला से यह अहद किया जाता है कि या अल्लाह मैं इस बात का अहद करता हूँ कि अपनी आइंदा जिंदगी आपके अहकाम के मुताबिक गुजारूंगा, तमाम फराइज वाजिबात को बजा लाऊंगा, इत्तबाए सुन्नत की कोशिश करूंगा पूरी और गुनाहों से जाहिर और बातिन के गुनाहों से अपने आप को बचाऊंगा। इतना बड़ा वादा है, इतनी बड़ी बड़ा अहद है जो अल्लाह ताला से किया जाता है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि चलते फिरते आज गुजर गुजरा और ध्यान बेध्यान फिक्र दिल में है या नहीं है और कर गुजरा। तो हजरत फरमाते थे कि इस क्योंकि एक बहुत बड़ा अहम वादा है, अहद है जो अल्लाह तबारक व तआला से किया जा रहा है, एक तरह से कसम है जो अल्लाह के सामने खाई जा रही है, तो इस वास्ते ये बहुत जल्दी करने का काम नहीं है तो बस गए और फट से बैठ हो, बल्कि इसके लिए पहले दिल में कुछ फिक्र कुछ तवज्जो कुछ ज्ञान पैदा हो और जब आमाल अखलाक की इस्लाह की तरफ दिल में पैदा हो तब बैत करना जो है वो फायदेमंद है। हजरत का तजर्बा ये था, लिहाजा हजरत का तरीका ये कि वो अगर कोई शख्स आता बैत की दरख्वास्त करता तो बैत जल्दी नहीं करते थे। हाँ इस्लाही ताल्लुक, जो भाई पहले इस्लाही ताल्लुक कायम करो, जिसके माना ये कि अपने हालात की इत्तला करो اور اس کا جو علاج بتایا جائے, جو بیماریوں کا علاج بتایا جائے اس پر عمل شروع کرو. جب اصلاحی تعلق کے نتیجے میں جانبین کے درمیان مناسبت, محبت, اعتقاد پیدا ہو جائے اور دوسری طرف اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے, اب جب بیعت کرو گے تو بیعت بازانہ بیعت, وہ واقعتاً ایسی بیعت ہوگی کہ واقعی ایک عہد کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس کا ایک اہتمام ہوگا قلب میں, دل میں اس کا ایک اثر ہوگا انسان کے اعمال و اخلاق پر. پھر وہ سمجھے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے, آئندہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالوں, نہیں ادھر ادھر نہ پھینک جائے, اس کی اہمیت کے ساتھ کرے. اس لیے عادت والا کا طریقہ ہی ہمارے اور حضرت علمت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو اور ان کے خلفاء کا بھی تقریباً یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بیعت میں جلدی نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی تعلق کے لیے آئے اور بہت اصرار شروع کر دیتے ہیں کہ جلدی بیعت کر دیجیے, جلدی بیعت کر دیجیے, تو یہ اصرار مناسب نہیں. یہ بات کوئی شیخ پر چھوڑنی چاہیے, اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیعت ہو جاؤں, لیکن کب ہوں اس کا فیصلہ بھی شیخ ہی کو کرے, کرنا ہے کہ کس وقت کیا ہے, اپنی طرف سے کوئی اصرار نہیں. دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ بیعت کے لیے اور اصلاحی تعلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شیخ سے رجوع کیا جا رہا ہے, اور حضرت نے اس کو عنوان رکھا خادم دینی, کیونکہ شیخ جو ہے درحقیقت وہ خدمت کرتا ہے اپنے مریدین کے, ان کا خادم ہے. خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں, خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, آسانی مختلف ہوتے ہیں, یہ بھی ایک خدمت ہے. تو اس خدمت جس سے لینا چاہتا ہے یعنی شیخ, تو اس کے ساتھ تعلق اور طبعی محبت ہو جائے. ہمارے اگر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تین درجے ہیں, پہلا درجہ یہ ہے کہ اعتقاد کسی کا, معلوم کا صاحب فلاں عالم ہیں یا فلاں بزرگ ہیں, ان کے پاس علم ہے, انہوں نے کسی بزرگ سے اپنی اصلاح کرائی ہوئی ہے, علم ان کے علم کا, ان کے عمل کا دل میں اعتقاد پیدا ہوتا ہے. پہلے سب سے پہلے قدم پر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے اعتقاد, یعنی یہ عالم, یہ بزرگ, یہ مسلح اچھے مسلح ہیں, اچھے عالم ہیں, متبع سنت ہیں, انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, بزرگوں سے استفادہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. دل میں اعتقاد پیدا ہوا تو اعتقاد ہم کو لے گیا اس کی خدمت, جو بھائی بڑے عالم کو لے گیا اس کی خدمت, جو بھائی اتنے بڑے عالم ہیں یا اتنے بڑے مسلح ہیں تو چلے اس کے پاس جا کے دیکھ. اب جب بیٹھے ان کے پاس, باتیں سنی ان کی اور ان کے حالات دیکھے, تو طبیعت میں ایک کشش پیدا ہو. اس کشش کو کہتے ہیں مناسبت. یہ مناسبت پیدا ہو, مناسبت کیا پیدا ہوئی؟ مناسبت کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی بات دل میں اتر رہی ہے, دل کو لگ رہی ہے یہاں پر یہ بات اس نے جو کہی وہ بڑی سولانے بات کہی, ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے کام کی بات کر رہا ہے, میرے حالات کے مطابق بات کہہ رہا ہے, میرے امراض کے کو چھیڑ رہا ہے, میری رگوں کو پہچان رہا ہے اور اس کو کہنے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے, تو اس کی بات دل میں اترنے لگی. اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی بات پر زیادہ اعتراض اعتراض شبہات پیدا نہیں ہو رہے, شبہات پیدا نہیں ہو رہا بلکہ جو بات کہہ رہا ہے دل میں اتر رہی لگ رہی ہے, اس کو کہتے ہیں مناسبت. تو اعتقاد کی وجہ سے گئے تھے کسی بزرگ کی خدمت میں اور جا کے جب بیٹھے, ان کی باتیں سنی, ان کا طریقہ دیکھا, ان کی صحبت اٹھائی, تو طبیعت میں میں ایک کشش معلوم ہونے لگی اور اس کی باتیں دل میں اترنے لگی, اس کی ہر بات ایسا لگتا تھا کہ میرے فائدے کی ہو رہی ہے, تو یہ مناسبت, اس کا معنی ہے کہ مناسبت پیدا ہوئی. جب مناسبت ہوئی تو یہ مناسبت ہوتے ہوتے اب چلنے لگا کہ اور سنیں اس کی بات, اور جائیں اس کے پاس, اور دیکھیں اس کی اس کے حالات کو. تو اب دیکھتے 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 وہ مناسبت اب محبت میں تبدیل ہوگی, محبت میں تبدیل ہوگی. اب دل چاہتا ہے کہ یہ ایسا ہی محبوب ہو گیا جیسا کہ کوئی اپنا باپ محبوب ہوتا ہے, یہ ایسا ہی محبوب ہو گیا جیسے کوئی اپنا قریبی رشتے دار محبوب ہوتا ہے, بلکہ بعض اوقات اس کی محبت ان قریبی رشتے داروں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو انسان ہے, ایک مرحلے کو جا کر اس کی تعلیم پہلے دل کو لگتی تھی, اب نہیں لگ رہی, پہلے اس کی ہر بات دل میں اترتی تھی, اب نہیں اتر رہی, پہلے اس کی مجلس میں صحبت میں جا کر فائدہ ہو رہا تھا, آخرت کی فکر پیدا ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بڑھ رہا تھا, اب وہ بات نہیں ہو رہی. تو جس مرحلے پر ایسا ہونے لگے بے تکلف بتا دیں کہ اب مجھے مناسبت نہیں ہو رہی, کہیں اور چلے, کسی اور جہاں مناسبت ہو وہاں چلے, نہ اس میں شیخ کو ناراض ہونے کی بات ہے, یہ میرے پاس آیا تھا کیوں چلا گیا, نہ اس کو فکر کی بات. فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ رکھنا چاہیے, جب بھی کسی بات پانچ لوگ کرتے ہیں بحث ہو گیا کہ کسی ہفتے, لیکن مناسبت نہیں ہے, اور مناسبت پیدا نہیں ہوئی, محبت پیدا نہیں ہوئی, اور باتیں جا کر سنتے ہیں لیکن دل کو لگتی نہیں, فائدہ نہیں ہو رہا, تو اب لگے رہنا ٹھیک نہیں. اب اس کے بعد مناسب یہ ہے کہ کسی اور شیخ کی طرف رجوع کر کے اپنے حالات کی اصلاح کرا. جیسے ایک سمجھو جسمانی بیماری میں ایک ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا تھا, اس سے فائدہ نہیں ہوا, تو دوسرے کی بات کرے گا, تو اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں, ایسے اس میں بھی کوئی حرج. البتہ بات واضح کرو تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے, اور جو شیخ اس بات سے ناراض ہو وہ شیخ بننے کے لائق نہیں, اس بات سے کہ بھائی مجھ سے میرے پاس آیا تو مجھے مجھ کو چلا گیا, وہ شیخ بننے کے لائق نہیں. کیونکہ شیخ تو وہ اس کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی, اس کی غرض تو یہ ہوتی ہے کہ آنے والا والے کو فائدہ پہنچے, اگر مجھ سے نہیں فائدہ ہو رہا کہیں اور جا کر اس کو ہو رہا ہے, تو آنے والا بڑی اچھی بات ہے وہاں چلا جائے. یہ ہے سارا شیخ اور مریض کے تعلق کا خلاصہ جو حضرت والا نے ان جملوں کے اندر بتایا. ایک شخص نے آگے دوسری بالکل مختلف بات آ گئی ہے, ایک شخص نے حضرت والا سے دریافت کیا کہ آج کل جب ہم بازار میں نکلتے ہیں یا مجمعوں میں جاتے ہیں تو خواہ نہ خواہ, چاہیں یا نہ چاہیں, کانوں میں آوازیں پڑتی رہتی ہیں موتی پیتی گانے کی بجانے کی, بس میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں اس نے لگایا ہوا ہے ریکارڈ, منع بھی کرو تو مانتا نہیں, بند کرنا, کہیں اور گئے وہاں موسیقی چل رہی ہے, بازار سے نکلے تو چلتے پھرتے موسیقی کی آوازیں کان میں پڑتی رہتی ہیں, گانے بجانے کی آوازیں, کہاں تک بچے آپ, کہاں تک بچائیں اپنے آپ, یہ سوال کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف, کیونکہ انسان کی اختیار میں جتنا تھا اس نے کر لیا, اس کے بعد تو اللہ کیا مواخذہ نہیں ہے انسان, زیادہ جتنی بات کا انسان مکلف ہے وہ دشوار ہے. اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا, حضرت ہمارے بزرگ تھے حضرت مانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, بڑے عجیب بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب اوصاف و کمالات سے نوازا تھا. تو وہ جس مکان میں رہتے تھے ان کے مکان کے سامنے کوئی اور صاحب رہتے تھے جو بیچارے آزاد قسم کے آدمی تھے, ان کے یہاں گانا بجانا ہوتا رہتا, रेडियो जोर से खोल दिया, उसकी आवाजें आ रही हैं गाने बजाने। तो एक मरतबा हजरत माना दाऊद गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े बुजुर्ग आलिम थे, अहले हदीस थे, मगर बहुत मोतदिल, बहुत बुजुर्गों का एहतराम करने वाले बड़े अच्छे आलिम थे, आलिम थे। तो वो हजरत वाला हजरत माना दिलीप साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए उसके घर तशरीफ लाए। तो बैठक में हजरत ने बिठाया, वहाँ के वक्त बराबर वाले ने कोई रेडियो बुलंद आवाज से खोला हुआ था, उसमें गाने की आवाज आ रही थी। तो अब वो वहाँ जहाँ फ्लैट होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसी घर से आ रही है आवाज। तो माना दाऊद गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज फरमाया माना इब्लीस साहब रहमतुल्लाह अलैह से, क्या हजरत ये क्या गुनाह की लज्जत हो रहा है यहाँ? तो माना इब्लीस साहब ने फरमाया कि नहीं है गुनाह की लज्जत, नहीं है लज्जत पे गुनाह। ये गुनाह पे लज्जत नहीं है, ये लज्जत पे गुनाह है। मतलब ये कि ये जो गैर इख्तियारी तौर पर आवाज कान में पड़ रही है, इसमें हमारे इख्तियार को कोई दखल नहीं है, अगर उसको कोई लज्जत भी हासिल हो रही है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इख्तियार से बाहर है, जिसका हमारे मकदूर में नहीं है उसको बंद करना, इस वास्ते लज्जत पे गुनाह है। अजत वाला के जुमले ऐसे ही बड़े दिलचस्प हुआ करते। तो खुलासा क्या है कि आदमी मुकल्लफ है अपने इख्तियार की हद तक गुनाह से बचे। इसीलिए अल्लाह हदीस में नजर के बारे में फरमाया कि नजर अपने कसर इख्तियार से किसी गैर महरम की तरफ लज्जत की लेने के लिए निगाह डालना यह है हराम। किसी नामहरम की तरफ लज्जत लेने की गरज से निगाह डालना अपने फर्ज इख्तियार से हराम। अगर बेख्तियार निगाह पड़ गई और फौरन हटा ली, तो जो बेख्तियार निगाह पड़ी थी वो उसके ऊपर कोई मुआखजा नहीं, उसके ऊपर कोई गुरुस्त नहीं। حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع النظرۃ نظرۃ فإن لک الاولی ولیست لک الاخرۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نظر پڑی، پہلی نظر پڑی کسی پر نامحرم پر، تو وہ جو بے اختیار پڑ گئی وہ معاف، لیکن اب اس نظر کو बाकी रखना हटाना वाजिब है। वहां अगर बाकी रखा तो वो गुनाह बन गया, क्योंकि बाकी रखना अपने इख्तियार से, नजर पड़ी और हटा ली तो मुआखजा नहीं है पहली नजर के। तो जो पहली नजर थी वो उसके ऊपर इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं, कोई मुआखजा है। और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि उसमें फरमाया फइन्ना लकल उला वलैसत लकल आखिरा, जो पहली जो है नजर बेख्तियार जो पड़ी है उसका तुम्हें हक है। तो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि लाम जो है यहाँ पर फायदे के लिए ये हक के लिए माना भी हो सकता है और फायदे के माना भी हो सकता है। फइन्ना लकल उला यानी पहली नजर में जो कुछ अगर कोई लज्जत हासिल हुई भी बेख्तियार तो वो तुम्हारी, वो लज्जत बेगुनाह है, और अलबत्ता बशर्ते के उसको बाकी न रखे, बाकी रखा तो वो गुनाह बन गई। इख्तियार से अपने कर्ज इख्तियार से उसको आगे बढ़ाया तो वो गुनाह बन गई। तो सारा खेल ये है इस दौर में भी जहाँ चारों तरफ निगाहों को पनाह नहीं मिलती, कानों को पनाह नहीं मिलती, वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को गैर इख्तियारी उमूर का मुकल्लफ नहीं फरमाया। जो गैर इख्तियारी तौर पर आवाज कान में पड़ गई, गैर इख्तियारी तौर पर निगाह कहीं पड़ गई वो माफ, लेकिन उसके बाद अपनी तवज्जो, अपना ख्याल, अपनी नजर اس کی حفاظت کرو. اور یہ اپنے اختیار میں, وہ اختیار سے باہر نہیں. وہاں اگر بھٹک گئے اللہ بچائے تو پھر وہ رفتہ رفتہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف بھی لے جاتی ہے. لہذا اس سے پرہیز کرو. ایک اور شخص نے لکھا کہ میں نے شیخ سے تعلق قائم رکھا ہوا ہے اور میرا دل چاہتا رہتا ہے کہ شیخ کی نظر میں میں اچھا بنوں اور وہ شیخ جو ہے اس کے نظر میں میں اچھا نظر آؤں اور قابل تعریف بنوں. یہ دل چاہتا رہتا ہے شیخ کی نظر پکڑ لیتا ہے. تو اس کا اس کو یہ پیدا ہوا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ سے نظر آلوں کہ نزدیک میں قابل تعریف اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں. شیخ کے ہاں پسندیدہ ہونے سے مخلوق کے طرف کوئی دھیان ہو گیا, شیخ بھی مخلوق ہے اس کی طرف دھیان ہو گیا کہ یہ پسندیدہ اس کی نظر میں نظر آؤں, تو یہ بظاہر بیماری معلوم ہوتی ہے. دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے, فکر اللہ کے سامنے پسندیدہ ہونے کی ہونی چاہیے. اور یہاں آدمی جو ہے وہ ایک مخلوق شیخ کی پسندیدگی کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس کی فکر نہ کرو. کیوں؟ یہ بھی فرمایا کہ بھی ملحق اصلاح ہے کہ وہ خوش ہو کر اصلاح کی طرف توجہ زیادہ کرے. جب شیخ کی نظر میں پسندیدہ بنو گے تو شیخ سے تعلق بھی تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے, وہ دنیا کی طرف سے وابستہ نہیں. اس سے جو تعلق قائم ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے, تاکہ وہ سیدھا راستہ دکھائے, تاکہ وہ اصلاح کرے. تو اگر اس کی نظر میں پسندیدہ بن رہے ہو تو یہ بھی بالآخر اللہ کے ہاں پسندیدہ نزدیک پسندیدہ ہونے کا ذریعہ بنے گا, یہ بھی اصلاح ہے. اور وہ خیر خوش ہوگا تو تمہاری اصلاح کی طرف توجہ زیادہ کرے گا, توجہ زیادہ کرے گا تو انشاءاللہ اصلاح زیادہ ہوگی, اصلاح زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا زیادہ پسندیدہ ہوگا. اللہ اچھا بھائی, اب آج ہمیں تھوڑا سا مجھے سفر درپیش ہے تو کچھ تھوڑا کام بھی ہے, آج اتنے پر اتفاق کرتے ہیں اور دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بنا پڑا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اغفر فضلك وكرمك في رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوشی اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے. اللہ ہر طرح کی ظاہر کی اور باطن کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہر اور باطن کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق سے قابل و راسخ عطا فرما. اللہ اتباع سنت کی توفیق سے قابل و راسخ عطا فرما. اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ